أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صلوات الله. مجلس سال ثواب ہے. مانی مجلس نے سورہ حجرات کے ترجمے کی خواہش کی ہے. وقت اتنا نہیں ہے کہ تفسیر اور تشریح بیان کی جا سکے. ارشاد پروردگار عالم ہو رہا: یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ. کیا ایمان لانے والو، کسی بھی بات میں اللہ و رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. اس سورے میں خاص بات یہ ہے کہ مومنین سے خطاب ہو رہا ہے اور مومنین سے پروردگار عالم کا تخاطب ہے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، یہ ان سے نہیں کہا جا رہا ہے جو ایمان نہیں لائے ہیں اور دائرے اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اللہ اور رسول سے آگے بڑھ جاؤ، بلکہ اسلام لانے کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اللہ و رسول کی اطاعت کرو اور ان کے پیچھے رہو، آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. لیکن ہمارے پاس پیچھے چلنے کی کوئی روش ہی نہیں ہے، پیچھے رہنے کا کوئی سلیقہ ہی نہیں ہے اور پیچھے چلنے کی عادت ہی نہیں ہے. آپ جب بھی جلوس میں دیکھیں گے خود آگے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، علم پیچھے پیچھے آتا رہتا ہے. یہ ایک نشانی ہے، ایک سلیقہ سکھایا جا رہا ہے آپ کو کہ جدھر جدھر علم جائے ادھر ادھر آپ جائیں، نہ یہ کہ آپ جدھر جدھر جائیں علم ادھر ادھر آئے. یہ توہین ہے لیکن سمجھتے بھی نہیں ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. کہ امام اگر آ جائے تو امام کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے یہاں تمرین کرنا ہے کہ ایک پرچم لے کے شخص آگے بڑھے اور آپ اس پرچم کے پیچھے پیچھے چلیں. یہ عادت ڈالی جاتی ہے یہاں پر. کل ایسا نہ ہو کہ امام آئے تو قوم آگے بڑھ جائے اور امام سے کہے کہ آپ پیچھے چلیے، جدھر ہم چلیں ادھر آپ چلیے. یہ امام کی توہین ہوئی یا تعظیم ہوئی؟ توہین ہوئی. تو عزیزان گرامی، یہاں تمرین کروائی جا رہی ہے کہ امام آئے تو امام کے پیچھے پیچھے چلو اور کسی بھی بات میں آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. اتنے بڑے مسلمان مت بن جاؤ کہ اللہ و رسول سے بھی آگے بڑھ جاؤ، کہ سیرت رسول میں ہو یا نہ ہو، آیت و روایت کہے یا نہ کہے، لیکن ہمارے جی میں جو آئے گا ہم وہ کریں گے. اس کا نام اسلام نہیں ہے، اس کا نام سر تسلیم خم کرنا نہیں ہے. اسی لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو پابند بن جاؤ. اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کہ اے ایمان لانے والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو اور نبی سے ایسے گفتگو نہ کیا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو، ورنہ تمہارے سارے کیے کرائے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے اور تمہیں احساس تک نہیں ہوگا۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ غیر مسلم سے نہیں کہا جا رہا ہے۔ جو دعوی ایمان کرتے ہیں وہ بھی نبی کریم کی توہین کیا کرتے تھے اور نبی کے سامنے ایسے گفتگو کیا کرتے تھے جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں، تبھی تو قرآن ڈانٹ رہا ہے۔ اور ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے کہ جو اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ دھیمی کر لیتے ہیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ لیکن وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر دھیمی کر لیتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے ایمان اور تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے اور انہی کے لیے مغفرت ہے، انہی کے لیے اجر عظیم ہے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون۔ وہ لوگ جو آپ کو حجرات کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں، اے محمد باہر آؤ، اے محمد باہر آؤ، تو ان بدھوں کو سلیقہ سکھا رہا ہے قرآن کہ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون۔ وہ لوگ جو آپ کو حجرات کے باہر سے پکارتے ہیں ان کی اکثریت نافہموں کی ہیں، بے عقلوں کی ہیں، وہ عقل نہیں رکھتے۔ میں تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بالنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کہ اے ایمان لانے والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ کر کسی بات کی اطلاع دے تو اسے اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت کی بنا پر کسی قوم پر حملہ آور ہو جاؤ اور اس کے بعد تمہیں پچھتانا پڑے۔ عموماً ہمارے اختلافات کا 80% دار و مدار اسی پر ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آگے خبر دیتا ہے، آپ اس کی خبر کو صحیح سمجھ کر کسی قوم کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پچھتانا پڑتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سننے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، دیکھنے کو اہمیت نہیں دیتے۔ میں اکثر کہہ چکا ہوں کہ ہم سننے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے دیکھنا کب سننے کے برابر ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں بھائی میں نے تو سنا ہے، آپ دیکھے ہوں گے، میں تو سنا ہوں۔ یہ کون سی بات ہے؟ اور اکثر اختلافات کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ کوئی شخص آ کے اطلاع دے دیتا ہے اور بغیر تحقیق کیے ہوئے، آپ کو پتہ نہیں کہ وہ تقریر ہے کہ تحریر ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، آپ اتنا اعتماد کر لیتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ایسا اعتماد مت کرو۔ ان جاءکم فاسق، اگر کوئی فاسق آ کے اطلاع دے، فاسق کون ہے؟ جو کھلم کھلا ماہ رمضان میں سگریٹ پیتا ہوا باہر کھڑا رہتا ہے، وہ فسق کر رہا ہے، فاسق ہے۔ جو کھلم کھلا جو ہے توہین ماہ رمضان کر رہا ہے، یا روزے کا مذاق اڑا رہا ہے، یا نماز کا مذاق اڑا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فاسق ہے۔ اور اس کی اطلاع پر آپ اس کی بات نہ مانیں۔ ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا، اچھی طرح سے اسے جانچ پڑتال کر لو، کہیں ایسا نہ ہو۔ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اس کے بعد تمہیں پچھتانا پڑے۔ ارشاد ہو رہا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یاد رکھو تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے، اگر اللہ کا رسول تمہاری ہر بات ماننے لگے تو تم خود مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نبی کی اطاعت نہ کریں, نبی ہماری بات سنیں, قرآن ہماری بات سنیں, اسلام ہماری بات سنیں, دین ہماری بات سنیں اور ہمارے طریقوں کی قرآن تائید کرے, ہمارے طریقوں کی روایتیں تائید کرے, ورنہ ہم نہ اس روایت کو مانیں گے, نہ اس قرآن کو مانیں گے, نہ اس دین کو مانیں گے جو ہماری تائید نہ کرے, ہمارے فعل کی تائید نہ کرے. قرآن کہہ رہا ہے وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ, اگر رسول تمہاری بات ماننے لگے تو پھر تم مشکل میں پھنس جاؤ گے, اس لیے کہ تمہاری باتیں صحیح نہیں ہیں, تمہاری ہر بات جو ہے عقل و فکر کے سانچے پہ تلی ہوئی نہیں ہے. لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, جبکہ اللہ نے تمہارے قلوب کو ایمان کے لیے پسند کیا ہے اور تمہیں فسق و فجور سے دور رکھا ہے, اور یہی لوگ حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں. اس کے بعد ہے فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, فوری ارشاد ہوتا ہے اس کے بعد کہ وَإِن تَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. یہ بہت اہم ترین آیت ہے, اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَإِن تَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اگر مومنین کا دو گروہ آپس میں لڑنے لگے, اگر مومنین کا دو گروہ آپس میں ٹکرانے لگے, کسی بات پہ تنازع کر لے اور کسی بات پہ اختلاف کا شکار بن جائے, تو اس وقت آپ کا فریضہ کیا ہے, تیسرے گروہ کا فریضہ کیا ہے؟ کیونکہ عموماً لڑنے والے دو فریق ہوتے ہیں, ساری قوم نہیں لڑتی ہے, لیکن عام لوگوں کو کیا کرنا ہے, عام لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے, عوام کی ذمہ داری کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ماں باپ لڑ رہے ہیں, بچوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اور ایک دوسرے کو چڑھائیں اور ایک دوسرے سے جو ہے اختلاف ڈلوائیں اور جو ہے لڑتے ہوئے دیکھ کے مزہ لیں, کیا کریں اب یہ بچے, کیا کریں؟ اگر یہ بھی شامل ہو جائے جھگڑے میں تو پورا گھر جو ہے وہ جہنم بن جائے گا. اگر 100 میں 10% ادھر کے لوگ, 10% ادھر کے لوگ, 20% لوگ لڑے تو اب یہ جو ہے 60% کا کیا کام ہے, 80% یا چلیے 20% لے لیجیے, ادھر کے 20% ادھر کے 20%, تو اب یہ 60% کا کیا کام ہے, ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے, آپ سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں آپ سلام لینا بند کر دیتے ہیں, آپ سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, آپ سے کیا ربط ہے؟ تو وہ 20 والے چاہتے ہیں کہ یہ 60 کو اپنے طرف اپنا ہم نوا بنا لیں, پھر وہ 20 چاہتے ہیں کہ یہ 60 کو اپنا ہم نوا بنا کر 80% اپنے کو پیش کریں کہ ہمارے ساتھ 80% ہے, کیونکہ ادھر 20% ادھر 20% ہے, 20% یہ 60% کو اپنے ساتھ لینا چاہتا ہے, یہ 20% بھی 60% کو اپنے ساتھ لینا چاہتا ہے تاکہ 80% کو پیش کرے. تو اب ان کی ذمہ داری کیا ہے 60% کی, کہ یہ بیوقوف بنے یا پھر یہ کہ فیصلہ کریں؟ اب ان کا فیصلہ کیسا ہونا چاہیے, قرآن طریقہ سکھا رہا ہے وَإِن تَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اگر مومن, ایسا نہیں ہے کہ مومنین آپس میں نہ لڑتے ہوں, مومنین لڑتے ہیں, علماء لڑتے ہیں, امام خمینی کہتے ہیں کہ کسی ایک گاؤں میں 2 عالم ہو تو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن 40 انبیاء ہو تو اختلاف نہیں ہو سکتا ہے, ایک دور میں 40 انبیاء ہو تو اختلاف نہیں ہوگا, لیکن اگر ایک گاؤں میں 2 عالم ہو تو اختلاف ہو جائے گا, یہ کیوں؟ بہرحال یہ قرآن مجید طریقہ سکھا رہا ہے کہ وَإِن تَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, مومنین کا دو گروہ اگر آپس میں ٹکرائے تو آپ کا کام کیا ہے, فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, ان دونوں کے درمیان میں اصلاح کرواؤ, نہ کہ دونوں میں آگ چھڑ دو, کیونکہ لوگوں کو لڑتا ہوا دیکھ کے مزہ آتا ہے, اب لوگوں کی اتنی عادت ہو جاتی ہے جھگڑوں کی، کہ جب جھگڑے نہیں ہوتے تو کہتے ہیں ماحول ٹھنڈا جا رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے، کوئی دار الشفا میں آنا ہی نہیں چاہتا. لیکن جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ہنگامہ ہو رہا ہے تو ساری گاڑیوں کا رخ ادھر ہی ہونے لگتا ہے، پورے چبوترے بھر جاتے ہیں، ہوٹلیں بھر جاتی ہیں، سڑکیں بھر جاتی ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے بڑی رونق پیدا ہو گئی ہے. کیوں، کیا ہوا؟ سنا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے وہاں پر. تو وہ نیو سٹی سے بھی لوگ آتے ہیں، دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، کہیں گے کچھ ہنگامہ ہو رہا ہے. اور کچھ نہیں ہوتا ہے تو ان کو غذا نہیں ملتی ہے، سوکھ جاتے ہیں چہرے، سوکھ جاتے ہیں چہرے، اتر جاتے ہیں، کہ کہیں آج کل کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے، ہے نا. تو قرآن مجید کہہ رہا ہے فصلحوا بینہما، ان کے درمیان اصلاح کروا، فصلحوا بینہما فإن بغت احداہما علی الاخرى، اگر ایک گروہ دوسرے گروہ پہ تجاوز کر رہا ہے کہ کمزور دیکھ کے دبا رہا ہے، ہے نا. عموماً کیا ہوتا ہے، طاقتور لوگ جو ہوتے ہیں وہ کمزوروں کو دباتے ہیں، دبلا پتلا آدمی دکھا اس کو تھپڑ مار دیا، ارے کسی قوی آدمی کو مارو نا، کہتے ہیں نہیں اس میں بے عزتی ہو جائے گی. عزت کا تحفظ اس میں ہے کہ کسی کمزور کو مارو، اس لیے کہ عزت بچی رہے گی، لوگوں میں پہلوان مشہور ہو جائیں گے. عموماً یہاں پر گنڈے کیسے مشہور ہوتے ہیں، پہلوان کیسے مشہور ہوتے ہیں، بڑی سی بھیڑ لگی ہوتی ہے، اس بھیڑ میں ایک کمزور بچے کو بلاتے ہیں، اس کو تھپڑ مار دیتے ہیں، اور مارتے ہی سارے لوگ اس کو پہلوان پہلوان مشہور کر دیتے ہیں. اور پہلوان ہمارے پاس اتنی عزت دار چیز کا نام ہے کہ سب مل کے سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں بہت خطرناک آدمی ہے، اس کے بچے بچ کے رہو، اس لیے کہ میں نے اس کو بھیڑ میں ایک بچے کو مارتے ہوئے دیکھا. اور لوگ اس کا احترام کرنا شروع کر دیتے ہیں، عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ شرفا کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہمارے پاس جو شریف بن کے لوگ گھومتے ہیں ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں نے ان کو گنڈا بنایا ہے. اب آپ دیکھیے ہر انجمن کے ساتھ ایک پہلوان چل رہا ہے، کیوں، کیا ضرورت ہے انجمنوں کو پہلوانوں کی، روڑیوں کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن دیکھیے آپ، عزت اسی کو مل رہی ہے جو پہلوان بنا ہوا ہے، جو گنڈا بنا ہوا ہے. میں اکثر یہاں کہہ چکا ہوں زمانہ پہلے کہ اگر یہ مزاج کربلا میں ہوتا تو شمر ابن ذوالجشن کا بھی جھک جھک کر احترام کرتا کہ بڑے بڑے پہلوان ہیں، بڑا عجیب آدمی ہے، خطرناک آدمی ہے، یہ وہی ہے جو امام حسین کا قتل کر دیا، ہم کیا ہیں بھائی، ہم کیا ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، اس نے تو حسین ابن علی کا قتل کر دیا. یہ کہہ کے ڈرتے لوگ، یہ ذہن اگر وہاں ہوتا. قاتلوں کا احترام کس نے کیا؟ شرفا نے کیا. بہرحال قرآن کہہ رہا ہے فصلحوا، ڈرو مت، فصلحوا بینہما، ان کے درمیان اصلاح کرواؤ. اگر تم دیکھو کہ ایک گروہ دوسرے پہ تجاوز کر رہا ہے فإن بغت احداہما علی الأخرى فقاتلوا التی، ان سے جھگڑا کرو. فقات کہ ہم سے کیا ربط ہے، ہم سے کیا مطلب ہے، وہ لڑ رہے ہیں لڑنے دو، ہم سے کیا ربط ہے، ہم اپنا نماز پڑھیں گے، تسبیح گھماتے ہوئے چلے جائیں گے، سر جھکا کے نکل جائیں گے، ہم سے کیا ربط ہے، لڑ رہے ہیں تو لڑ لیں. دیکھیے قرآن آپ کو ذمہ داری دے رہا ہے، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، فقاتل التی، بس قتل کرو، یعنی جھگڑا کرو، ایسا نہیں کہ تلوار نکال کے قتل کرو. قاتل التی تبغی، یہاں تک کہ تبغی، حت تفیع الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ امر خدا کو ماننے کے لیے، حکم خدا کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے. رک رک کے میں ترجمہ کر رہا ہوں، فَإِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ مان جائے حکم خدا کو ماننے کے لیے، فیصلہ قرآن پہ چھوڑ دو، فیصلہ قرآن پہ چھوڑ دو. فَإِن فَاءَتْ فَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، اگر وہ مان جائے تو ان کے درمیان اصلاح کرواؤ کرو. فَإِن فَاءَتْ فَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، عدل کے ساتھ. وَقْسِطُوا، پھر کہاں، عدالت سے کام لو. وَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اس لیے کہ اللہ عدالت سے کام لینے والوں کو پسند کرتا ہے. میں نے کئی بار کہا کہ اختلافات کا حل ہے، ایسا نہیں ہے کہ اختلافات کا حل نہیں ہے. آپ کے علماء مر نہیں گئے، آپ کے مراجع مر نہیں گئے، جائیے ٹکٹ لگا کے جائیے دو گروہ، ان کے سامنے بیٹھ کے مسئلہ حل کرا کے آ جائیں گے، لیکن کسی کو مسئلہ حل کرانا ہی نہیں ہے. قرآن موجود ہے، اس سے فیصلہ کرو. اگر قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو علماء کے سامنے جاؤ، ایران سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو عراق جاؤ، عراق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو لبنان جاؤ، کہیں پر بھی جاؤ، اور جانے کے بعد ان کے سامنے مسئلے کو پیش کر کے راہ حل تلاش کر لو، واپس آ جاؤ اور اعلان کر دو کہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے. لیکن مسئلہ حل کرنا مقصود نہیں ہے، مسئلے کو ہوا دینا مقصود ہے. نسلیں گزر جائیں گی اور ہر نسل اپنے آنے والی نسل کو اختلافات میراث میں دے گی. نہ میراث میں دولت چھوڑ کے جا رہی ہے قوم، نہ میراث میں مسجدیں چھوڑ کے جا رہی ہے. میراث میں جو بچوں کے حوالے کیا جا رہا ہے وہ اختلافات چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ان سے ملنا ان سے نہ ملنا، ادھر جانا ادھر نہ جانا. اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المؤمنون اخوة، اس کے فوری بعد یہ آیت ہے سورہ حجرات پڑھ رہا ہوں، انما المؤمنون اخوة، کہ مومنین آپس میں سگے بھائی کی طرح ہیں. انما المؤمنون اخوة فصلحوا بین اخویکم، کہ اپنے بھائیوں کے درمیان میں اصلاح سے کام لو. کہ اللہ تم پہ رحم کھانے والا ہے. اس کے بعد اختلافات جس چیز کا سبب بنتے ہیں اس کی طرف بھی قرآن مجید نے اشارہ کیا اور ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا یسخر قوم من قوم، کہ اے گروہ مومنین ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو. لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم، ہو سکتا ہے کہ تم جن کا مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء، اور نہیں عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے، کیونکہ عموماً عورتیں زیادہ مذاق اڑاتی ہیں. تو اس کے ذکر پھر سے قرآن نے اضافہ کیا ہے، نہ کافی تھا لا يسخر قوم من قوم، لیکن اس کے بعد کہا ولا نساء من نساء، دیکھو عورتیں عورتوں کا بھی مذاق نہ اڑائے. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا ہے کہ تم جن عورتوں کا مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے بہتر ہو. عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ دیکھو ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد مت کرو. ہمارے پاس ہر شخص کا ٹیڑھا نام رکھا گیا ہے، کسی کو اچھے نام سے پکارتے ہی نہیں ہیں، اور پکارے تو کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے کس کو بولا جا رہا ہے. لا محالہ جو ہے اس کا الٹا سیدھا نام جو ہے پیش کیے. مومنوں کا کلچر اور مومنوں کا ماحول نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے مومنین ایسے نہیں ہوتے ہیں. ولا تنابذوا بالالقاب، برے القاب سے یاد مت کرو. ولا تنابذوا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد کفر کا لفظ ہی غلط ہے. اصل اسم الفسوق ومن لم يتب، اس کے باوجود اگر کوئی توبہ نہ کرے تو فاولئک هم الظالمون، تو پھر ایسے ہی لوگ ظالموں کی فہرست میں آئیں گے، اور جو ظالم ہوں گے اس کے خلاف کربلا آواز اٹھائیں گے، وہ دشمنان حسین بن جائیں گے. سب کر کے دوست حسین کیسے رہتے سمجھ میں نہیں آتا. ظالم اور حسین کا دوست ہو ہی نہیں سکتا. فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اس کے بعد فوری ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم، اے ایمان لانے والو بہت سارے بدگمانیوں سے بچو. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت ساری بدگمانیوں سے بچو، اس لیے کہ بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہیں. ولا تجسسوا، کسی کی ٹوڑ میں مت لگے رہو. امیر المومنین فرماتے ہیں ان مکھیوں کی طرح مت رہو جو جراثیم پہ آ کے بیٹھتے ہیں، جو گندگی پہ آ کے بیٹھتے ہیں، جو زخموں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، ایسے مت بنو. آپ کو کوئی کتاب چا دیا گیا, کوئی کتاب دی گئی, کوئی تقریر ہوئی, تو اس میں عیوب ڈھونڈتے ہیں, اچھائیاں نہیں لیتے بلکہ برائیوں پہ نظر ہوتی ہے, اچھائیوں پہ نہیں ہوتی. پوری کتاب پر نظر نہیں ہوگی بلکہ اس کے اوپر نظر ہوگی جہاں پر جو ہے غلطی پائی جائے. اور خالق و مخلوق کے درمیان فرق یہی ہے کہ خالق سے خطا نہیں ہوتی, مخلوق سے خطا ہوتی
ہے.
تو کہا ولا تجسسو, کسی کی ٹوہ میں مت لگے رہو, ولا یکتب بعضکم بعضا, ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو, ولا یکتب بعضکم, کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ, یقیناً تم کراہیت محسوس کرو گے. فکرہتمو, بس تقویٰ اختیار کرو, فاتقوا اللہ, اور اللہ جو ہے ان اللہ تواب الرحیم, اللہ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحیم. یہ قرآن مجید کا ارشاد, اور اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے یا ایوہ الناس. اب یہاں یا ایوہ الناس سے خطاب, ابھی تو مومنین سے خطاب ہو رہا تھا, اب یا ایوہ الناس سے خطاب ہو رہا ہے. یا ایوہ الناس ان جعلناکم شعوبا وقبائلا لتعارن خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائلا لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم واللہ ولی الحکیم. ارشاد ہو رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا, اے یا ایہا الناس, اے لوگو, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. ایک ایک آیت ایسی ہے جس پر پورا اشرہ پڑھا جا سکتا ہے, لیکن میں یہاں صرف ترجمے پہ اکتفا کر رہا ہوں کیونکہ یہ سارے ثواب کی مجلس ہے. کہ یا ایہا الناس ان خلقناکم من ذکر وانثی, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا, اور مختلف قبیلوں اور قوموں میں تقسیم کر دیا. کیوں؟ لِتَعَارَفُوا, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو, نہ کہ ایک دوسرے پہ مباحات کرو کہ ہمارا خاندان بڑا ہے, ہمارا قبیلہ بڑا ہے, ہمارا خاندان بڑا ہے. نہیں, فخر کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, نہیں, بلکہ کہا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اور تم میں محترم وہ ہے, مکرم وہ ہے, وہ خاندان مکرم نہیں ہے جس کے پاس دولت زیادہ ہے, وہ خاندان مکرم نہیں ہے جس کے پاس جاگیرات زیادہ ہے, وہ خاندان محترم ہے, وہ فرد محترم ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اللہ کے نزدیک محترم وہ ہے, مکرم وہ ہے کہ جو تقوی والا ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اس کے بعد قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو صرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, ہم ایمان لائے, ان کی سرزنش کر رہا ہے. قالت الاعراب, یہ وہ آیتیں جو آپ لوگ سن رکھے ہیں, قالت الاعراب آمنا, لیکن یہاں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آیت کس سورے میں ہے, یہ پتا چلے گا, ورنہ آیتیں آپ کی سنی ہوئی مشہور ترین آیتیں ہیں. قالت الاعراب آمنا, ایک گروہ آ کے کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے. قالت الاعراب آمنا, قل لم تؤمنوا, ان سے کہو کہ تم ایمان ہی نہیں لائے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, اس سے پہلے ایک لفظ ہے, قولوا بل قولوا اسلمنا, بلکہ کہہ دو کہ ہم اسلام لائے. یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے, یعنی بڑے بڑے دعوے مت کرو. اسلام بڑے بڑے دعووں کو روکتا ہے. میں اکثر یہاں کہا کرتا ہوں کہ بعض لوگوں کا ایمان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اور کہتے ہیں مومن ہیں, ہم متقی ہیں, ہم بہت بڑے عزادار ہیں, ہم بہت بڑے مولائی ہیں, اور یہ کہہ کہ ہر ایک کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, ہر ایک کو ذلیل نظروں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان زیادہ ہے, اور ان کا ایمان کم ہے, ان کو معرفت نہیں ہے, اور ان کو جو ہے وہ نہیں ہے, یہ لوگ جو ہے نا سمجھ ہے, معرفت نہیں رکھتے. قرآن کہہ رہا ہے زیادہ بڑے بڑے دعوے مت کرو. یہ مت کہو کہ قولوا اسلم, بلکہ یہ مت کہو کہ آمنا, ہم ایمان لائے, بل قولوا اسلمنا, بلکہ کہو کہ ہم اسلام لائے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, کہ ایمان تمہارے قلوب میں داخل ہی نہیں ہوا. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال میں سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی، اللہ کسی چیز کو ضائع نہیں کرے گا۔ بس آیتیں ختم ہو رہی ہیں، ایک دو آیتیں اور باقی ہیں، اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ حقیقت میں مومن کون ہے، اس کا بھی تو اندازہ ہو جائے کہ حقیقت میں مومن کون ہوتا ہے۔ ایک ہی آیت میں قرآن مجید نے سچے مومنوں کی فہرست بیان کر دی، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ حقیقت میں مومن وہ ہیں، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، ثم لم يرتابوا، پھر انہوں نے شک بھی نہیں کیا، ثم لم يرتابوا، لیکن اظہار ایمان ضروری ہے۔ اظہار ایمان کیا ہے؟ جاہدوا بأموالهم، کہ اپنے مال کے ذریعے سے جہاد بھی کریں۔ نشانی یہ نہیں ہے کہ ہم نے امام کا تبرک کھایا ہے، بلکہ جاہدوا بأموال، اپنے اموال راہ حسین میں خرچ کرو، جاہدوا بأموالهم، اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دین کی راہ میں خرچ کرو، جاہدوا بأموالهم وأنفسهم فی سبیل اللہ، اور اپنے جانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اولئک هم الصادقون، وہی لوگ اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں۔ ان الذین یمنون علیک، ارشاد ہو رہا ہے کہ تم لوگ اللہ اور رسول کو یہ جتاتے ہو کہ سمجھانا چاہتے ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، کہ تم اللہ اور رسول کو، اللہ کو یہ مت سمجھاؤ، اپنی دینداری کی اطلاع مت دو۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، کہ تم اپنے دینداری کی اطلاع دینا چاہتے ہو، اتعلمون اللہ بدینکم، واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم، اللہ تو زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، تو کیا تمہارے قلوب کے وسوسوں کو نہیں جانے گا؟ اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ آ کے اپنے اسلام کا جو احسان جتاتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، یا رسول اللہ ہم آپ پر اسلام لائے، اسلام کا جو احسان جتاتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم شہزادی پہ احسان کر رہے ہیں، دین پہ احسان کر رہے ہیں، تم کیا احسان کرو گے؟ شہزادی نے تم پہ احسان کیا ہے، حسین ابن علی نے تم پہ احسان کیا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، ایسے لوگ نہ اس وقت ہے، اس وقت بھی تھے، یمنون علیک ان اسلموا، جو آ کے جو ہے اپنے ایمان کا احسان جتاتے تھے۔ قل لم، کہا کہ ان سے کہہ دو، لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے اسلام کو بھیج کر، تم کیا اللہ پر احسان جتاؤ گے؟ بس آخری آیت کہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، کہ اے ایمان لانے والو، کہ اللہ زمین و آسمان کے ہر غیب کو جانتا ہے اور تمہارے ہر اعمال کی خبر رکھتا ہے، واللہ بصیر بما تعملون، صدق اللہ العلی العظیم، کہ سچ کہا ہے سبحانہ وتعالیٰ نے کہ ہم کو مومن بننا ہے، مومن ہے نہیں بننا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والو ایمان لے آؤ، یعنی اے علی والو علی والے بن جاؤ، دعوے ولایت کافی نہیں ہے بلکہ اتباع ضروری ہے۔ ہر محبت جتانے والے کو قرآن نے یہی کہا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے محبت میں سچے ہو تو اتباع کر کے ثبوت دو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. عزیزان گرامی، دعوی ایمان کرنے والے بہت تھے جس وقت امام حسین نے قیام کیا تھا مدینے میں، کتنے تھے دعوے داران ایمان، پورا مدینہ بھرا ہوا تھا، لیکن فرزند رسول کو تنہا کیوں نکلنا پڑا مدینے سے، جبکہ جو ہے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، جلیل القدر شخصیتیں موجود تھیں جن کے سروں پہ پٹکے بنے ہوئے تھے، جو بڑی بڑی حافظان قرآن تھے، معلمان قرآن تھے، بزرگ شخصیتیں تھیں جن کا احترام تھا، عبد الرحمن ابن ابی بکر موجود تھے، عبداللہ ابن زبیر موجود تھے، عبداللہ ابن عمر موجود تھے، یہی نہیں بلکہ عبداللہ ابن عباس موجود تھے، مفسر قرآن موجود تھے، شخصیات موجود تھے، لیکن حسین کو تنہا اپنے خانوادے کے ساتھ مدینہ چھوڑنا پڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اوپر قربانی دینے والے کم ہوتے ہیں. نماز پڑھنے والوں کی تعداد دیکھ کے یہ نہ سمجھنا کہ یہ سب مومنین ہیں. کربلا بتائے گا کہ ایمان لانے والے، ہم اللہ کے لیے بدنامی نہیں پسند کرتے، ہم اللہ کے لیے مار کھانا نہیں چاہتے، ہم اللہ کے لیے تازیانے کھانا نہیں چاہتے، ہم اپنی بدنامی نہیں چاہتے ہیں. اللہ کی خاطر بدنام ہو جانا بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ کی خاطر اپنے ہاتھ کو نچوانا بہت بڑی اللہ کے نزدیک ان لوگوں کی اہمیت ہے کہ جنہوں نے ہماری خاطر دشمنیاں مول لی، ہماری خاطر عزتوں کو نیلام کر دیا اور اپنے سروں سے چادریں تک دے دیا اور اسیر ہو گئے، زندانوں میں چلے گئے، تماچے کھائے، تازیانے کھائے. یہ بے حرمتی نہیں ہے عزیزان گرامی، تازیانہ کھانا بری بات نہیں ہے، جیل جانا بری بات نہیں ہے، اسیر بننا بری بات نہیں ہے، کیا کر کے اسیر بنے یہ بہت اہمیت کی بات ہے، بدنام ہونا بری بات نہیں ہے، کیا کہہ کے بدنام ہوئے اس بات کی اہمیت ہے، کیا کہہ کے دشمنیاں مول لی، مسلمانوں کے تیر، مسلمانوں کی تلواریں اٹھی ہوئی تھی فرزند رسول کے خلاف، مسلمان تھے لیکن یہ چادریں چھیننے والے کون تھے، یہ تازیانے لگانے والے کون تھے، یہ تماچے کھانے والے کون تھے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم عزت دار ہیں، ہم تماچے نہیں کھا سکتے، اور امام حسین سے بڑا عزت دار کون تھا، زین العابدین سے بڑا عزت دار کون تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے، ہم ان کے ہاتھ سے تیر کھانا اور اپنی ناموس کی چادریں دینا ہمیں پسند نہیں ہے. وہ کیسے تھے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ناموس کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ دیکھتے رہے، اور کون تھے دروازہ گرانے والے؟ کافر نہیں تھے، دعوے ایمان کرنے والے تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو رسول کی اتباع کا دعویٰ کر رہے تھے، محبت رسول کا دعویٰ کر رہے تھے، اور اپنے آپ کو بہت بڑے محمدی بتا رہے تھے، اور اپنے آپ کو بہت بڑے رسول کے چاہنے والے بتا رہے تھے، اور کہہ رہے تھے یہ خاندان ہمیں اور یہ خاندان ہمارے لیے خلل پیدا کر رہا ہے، یہ گھر کو ختم کر دو پورا فساد ختم ہو جائے گا، پورا فساد اس گھر کو چلا دو اور پورے امن و امان میں آ جائیں گے، اس لیے کہ یہ گھر حکومتوں کو جینے نہیں دے رہا ہے اور اتباع رسول کرنے والوں کا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے، نماز پڑھنے والوں کا سکون درہم و برہم کر دیا ہے، عبادتوں کا مزہ ختم کر دیا ہے. پھر لگا دو آگ، تو آگ لگانے والے کیسے آئے تھے؟ ایسے ہی تو انہیں ابھارا گیا تھا، یہی تو کہہ کے انہیں چڑھایا گیا تھا، ورنہ کون مسلمان ہیں جو دختر نبی کے دروازے پر آگ لگڑیوں کا انبا. آج بھی اگر مسلمان کو معلوم ہو جائے کہ نبی کے دروازے کو جلانے والے کون تھے تو وہ لوگ آج بھی متنفر ہو جائیں گے. عزیزان گرامی، آپ نہیں جانتے کہ عظمت بنت رسول مسلمانوں کے نزدیک کس قدر اہم ہیں، لیکن کیا کہہ کے جلایا گیا تھا مجھے ان تفصیلات میں جانا نہیں ہے، اور کیا کہہ کے مسلمانوں کو تیار کیا گیا تھا کہ اس گھر کو آگ لگا دو. شہزادی کہہ رہی تھی کیا تم اس گھر کو آگ لگا دو گے جس چوکھٹ پر آ کر نبی سلام کیا کرتے تھے، کیا تم جانتے ہو کہ اس گھر میں نبی کی چھوٹی چھوٹی امانتیں ہیں، کیا نبی کی امانتوں کو جلا دو گے،
کیا قرآن کے پاروں کو آگ لگا دو گے؟ کیا اس گھر کو جلا دو گے جہاں وہی نازل ہوتی تھی؟ کیا خانے وہی کو آگ لگا دو گے؟ لیکن ہاں خانے وہی جل رہا تھا، سیدہ کا دروازہ جل رہا تھا، اور اس معصوم کی شہادت بہت کم بیان ہوتی ہے جس کے لیے کہا گیا کہ یہ وہ کلی ہے جو پھول بننے سے پہلے مرجھا گئی، وہ بچہ جو شکم مادر میں دنیا سے گزر گیا، اس شہید پر ہمارا سلام، اس محسن پر سلام جو اسلام کا محسن ہے، جو دین کا محسن ہے، جس نے اپنی شہادت کے ذریعے سے اسلام پر احسان کیا، مسلمانوں پر احسان کیا، شہادت محسن شکم مادر میں ہو گئی، گھر سیدہ کا جل رہا تھا، لیکن یہ مدینہ تھا جہاں کے لوگ آ کے کہتے تھے سیدہ سے کہیے دن میں روئے یا رات میں روئے، اس لیے کہ ان کے رونے سے ہمارے کاموں میں خلل ہوتا ہے۔ امیر المومنین نے بیت الحزن بنا دیا تھا، میں کہوں گا یہ مدینہ ہے جہاں یہ کہا گیا، لیکن ہاں یہ مدینے کے علی تھے جنہوں نے سیدہ کے لیے مکان بنا دیا، لیکن ہائے کربلا کا میدان کہ جہاں پر یتیمہ حسین گریا کرتی تھی تو تماچے لگائے جاتے تھے، کربلا کا علی اتنا مجبور تھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑی پیروں میں بیڑیاں یتیمہ حسین گریا وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون. يا الله يا الله يا رحمان يا رحمان يا رحيم. پروردگار ذکر خلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفا یاب فرما، حج زیارات کے مستحقین کو بار بار مشرف فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین پر سرفراز فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کی فضا کو ہموار فرما، امام عصر کنجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوام و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر حاضرین کے مرحومین تمام ارواح مرحومین و منات، اور بالخصوص بانی مجلس کی والدہ اگر انہیں سابق ہم صاحب